أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. السلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ماہ مبارک رمضان کا بالکل آخری ہفتہ شروع ہو چکا ہے، اور آج شب جمعہ بھی ہے. یہ شب جمعہ بہت قیمتی ہے. آج کے بعد سے ہر رات بہت قیمتی ہے. ان راتوں کو حصول سعادت کے علاوہ اور کسی کام میں صرف نہ کریں. جہاں تک قرآن مجید کی قراءت و تلاوت کا تعلق ہے، انشاءاللہ آپ حضرات قراءت فرماتے ہوں گے. جو حضرات ناظرہ بھی قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے، انہیں جتنے سورے یاد ہیں وہ برابر پڑھتے رہیں. جنہیں سورہ مبارکہ قل ہو اللہ احد یاد ہے، وہ روزانہ دن بھر میں کئی قرآن ختم کر سکتے ہیں. چونکہ پیغمبر اکرم نبی رحمت صلی اللہ علیہ
وآلہ
کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص تین مرتبہ سورہ مبارکہ قل ہو اللہ احد پڑھے، اسے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے. تو تین مرتبہ سورہ قل ہو اللہ پڑھیں آپ، اس نیت سے ختم قرآن کا ثواب ملے گا. مگر پڑھیں، قراءت کریں اور تلاوت کریں، یعنی قراءت کے ساتھ دل میں یہ عہد کریں کہ ہم قرآن مجید کے اوامر و نواہی کی پوری طرح پابندی کا عزم رکھتے ہیں، ارادہ رکھتے ہیں، عہد رکھتے ہیں، اور پھر خدا سے توفیق طلب کریں. جہاں تک آیات کے تفصیلی معانی اور ان آیات کے تفصیلی تجلیات کا تعلق ہے، تو وہ باب ہی دوسرا ہے. یقین فرمائیں، یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے. میں اپنی عاجزی کا اعتراف کر رہا ہوں کہ سورہ مبارکہ عنکبوت کی پہلی ہی آیت احسب الناس، اس کی تفسیر اور تاویل جس طرح پوری آپ کے سامنے عرض کرنا چاہیے تھا میں نہیں کر سکا. ابھی بہت سے مطالب اسی آیت کے ضمن میں باقی ہیں. یہ نہیں کہ یہ خطیبانہ تصرف ہے کسی مضمون میں یا الفاظ میں. البتہ سورہ مبارکہ میں آگے جو آیتیں ہیں ظاہر ہے وہ اسی آیت کی تفصیل پیش کرتی ہیں. کچھ حضرات نے سوالات مجھے دیے تھے, پہلے ہی دوسرے درس میں سوال دیا تھا, لیکن وہ سوال بھی ابھی تشنہ جواب ہے, حالانکہ میں نے خصوصی نشست میں جواب دے دیا تھا اجمالاً, لیکن وہ چاہتے تھے کہ منبر سے اس کا جواب دیا جائے. مثلاً یہ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے شرائط کیا ہیں. یہ چیز براہ راست اس مضمون میں آتی نہیں ہے, لیکن بہرحال اس مضمون سے جدا بھی نہیں ہے. جہاں تک سلسلہ وار گفتگو چل رہی ہے میں چند فقرے اور اسی ضمن میں عرض کروں, اور کل جن آیتوں تک پہنچا ہوں ان آیتوں میں ایک اہم تعویل رہ گئی ہے, تعویلی معنی کی طرف اشارہ باقی رہ گیا ہے. سورہ مبارکہ عنکبوت کا مطلع میں نے عرض کیا کہ یہ بطور خاص باب ولایت سے متعلق آزمائشوں کے بارے میں ہے. یعنی جو لوگ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی ولایت کا اعتراف کرتے ہیں, کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اتنا کہنے پر کہ ہم نے تمہیں مولا مان لیا چھوٹ جائیں گے؟ کیا اتنا کہہ دینے پر کہ ہم نے آپ کو مولا مان لیا چھوٹ جائیں گے؟ یعنی کوئی شخص آ کے کہہ دے کہ بخن بخن لک اے ابن ابی طالب, مبارک ہو مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے, ہیں فقد اصبحت مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ, آپ تو میرے بھی مولا ہو گئے اور ہر مومن اور ہر مومنہ کے مولا ہو گئے. اتنا کہہ دینے پر چھوڑ دیے جائیں گے؟ بس اس اعتراف کے تقاضے بھی تو کچھ ہیں. اس اعتراف کے تقاضے, کلمہ لا الہ الا اللہ آپ زبان سے جاری کرتے ہیں, یہ کلمہ کہنے کے بعد اس کلمہ کے تقاضے ہیں. کیا تقاضے ہیں؟ پہلا تقاضا یہ ہے کہ غیر اللہ کی نفی کی جائے. ابتدائیں لا الہ الا اللہ, پہلا تقاضا یہ ہے کہ غیر خدا کی نفی کی جائے مطلقا. دیکھیے قرآن مجید یا حدیث نبوی یا احادیث ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے سمجھنے کے باب میں, جسے کہتے ہیں فقہ الحدیث, فقہ القرآن, جس کی بنا پہ کوئی فقیہ بنتا ہے, اس باب میں جلدی نہ کیا کریں. آپ حضرات افطار کر چکے ہیں اور اس لیے روزے کی حالت میں تو شعر پڑھنا مکروہ ہے, لیکن روزہ کھولنے کے بعد شعر پڑھنا مکروہ نہیں ہے, مگر اگر وہ مدح اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام, اگر وہ رثائے حضرت سید الشہداء میں ہو تو اس کی کوئی کراہت نہیں ہے, نہ صرف یہ کراہت نہیں ہے بلکہ ثواب ہے. اور اگر کراہت ہے تو جسے کہتے ہیں اقل ثواباً, یعنی کبھی کسی عمل کا کہیں کہیں فقہ میں شریعت میں مسئلہ بیان ہوتا ہے, کہتے ہیں یہ کام مکروہ ہے اور وہ کرنا ضروری بھی ہوتا ہے, تو سوال یہ کہ مکروہ کیوں کہا گیا؟ وہاں مکروہ کے معنی ہے کہ اس میں ثواب کم ملے گا, مرجوحیت پھر بھی نہیں ہے. مثلا میں مثال عرض کروں جو مبتلا بہ مثال ہے, مبتلا بہ مثال یہ ہے کہ آپ سب مسافرت میں, مسافر کا غیر مسافر کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ ہے، غیر مسافر کا مسافر کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ ہے. لیکن آپ سب یہاں سے تشریف لے جائیں، نجف اشرف، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے، اور وہاں خدا آپ کی توفیق آپ کی یاری فرمائے، پروردگار لطف فرمائے، آپ کو موقع مل جائے کہ نائب امام مرجع تقلید حضرت آیت اللہ العظمہ جناب سیستانی کے پیچھے، یا حضرت آیت العظمہ جناب شیخ بشیر نجفی کے پیچھے آپ کو نماز جماعت پڑھنے کا موقع مل جائے. اب آپ ہیں مسافر، آپ کی نماز قصر ہے، وہ ہیں مقیم، ان کی نماز پوری ہے، نماز پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے؟ اب وہاں کی یہ مسئلہ کوئی بیان کرے کہ صاحب مت پڑھیے نماز جماعت اس لیے کہ مکروہ ہے، اس کے معنی ہے کہ مکروہ کے معنی ہے کہ ثواب کم ملے گا، لیکن یہ نہیں ہے کہ نہ پڑھنے میں ثواب ملے گا، ترک میں ثواب نہیں ہے، واضح ہے. تو یہ دیکھیے کہ یہ ماہر فن جانتا ہے کہ کہاں اس مکروہ کے معنی یہ ہے کہ چھوڑ دینے میں ثواب ہے، اور کہاں اس مکروہ کے معنی یہ ہے کہ نہیں ثواب ہے کرنے میں بھی مگر کم ثواب ہے. توجہ ہے. بہرحال جسے فقہ الحدیث اور فقہ القرآن کہتے ہیں، یہ فقاہت، یہ سوجھ بوجھ، یہ ویژن، یہ فہم کامل، فہم ناقص نہیں، یہ حدیث یا آیت کے تراشوں کو پڑھ لینے سے کام نہیں بنتا ہے. ایک ٹکڑا کہیں سے لے لیا اور بس سمجھ لیا کہ کل دین سمجھ میں آ گیا، کوئی ایک حدیث سن لی اور یہ طے کر لیا کہ کل دین سمجھ میں آ گیا، بہت مشکل ہے. میں آپ کو مثال عرض کروں، آیت الکرسی آپ پڑھتے ہیں، آیت الکرسی میں تین آیتیں ہیں اور دوسری آیت جو ہے وہ شروع ہوتی ہے کس فقرے سے؟ لا اکراہ فی الدین. اب یہ لا اکراہ فی الدین اس طرح بعض حضرات کوٹ کرتے ہیں کہ جیسے دین میں کسی قسم کا جبر، کسی قسم کا اکراہ نہیں ہے. یہ حق ہے، بالکل صحیح، لیکن اس سے فائدہ کیا اٹھاتے ہیں کہ پھر آپ دشمنان خدا سے بھی براءت نہ کریں، دشمنان رسول سے بھی براءت نہ کریں، دشمنان آل رسول سے براءت نہ کریں. یہ معنی اس فقرے سے کہاں نکلتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ اسی میں آگے بڑھیں، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ. یہ ایک ہی آیت ہے نا، دین میں کوئی اکراہ نہیں ہے. کیوں اکراہ نہیں ہے؟ توجہ ہے، یعنی اس کا اطلاق ہوگا کہاں پر؟ تلوار لے کر آپ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم لا الہ الا اللہ کہو، لیکن جب تم اپنی ذاتی، فکری، علمی، عقلی، قلبی توجہ کے ساتھ، طمانینت کے ساتھ، اطمینان پیدا کر لینے کے بعد جب تم توحید کو قبول کر لو، دین کو قبول کر لو، تو اب دین کے واجبات و محرمات کی پابندی کرنی پڑے گی. وہاں طبیعت میں اکراہ تو ہوگا، اسی لیے واجبات کے لیے تکلیف کا لفظ استعمال ہوا ہے. نماز صبح، بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو نماز صبح پورے شوق سے پڑھتے ہوں گے، خدا آپ سب کو ان میں شامل فرمائے، لیکن پھر بھی کم لوگ ہوں گے. وہ خواب شیریں، اس وقت استراحت، وہ بستر کو چھوڑ کے اٹھنا ایک اکراہ ہے یا نہیں؟ طبیعت پہ جبر کرنا پڑتا ہے، ہمیں اٹھنا ہے ورنہ گناہگار نہ ہو جائیں، طبیعت پہ جبر کرنا پڑتا ہے. خود آپ اپنی طبیعت پہ جبر کرتے ہیں، جب بیٹا بالغ ہو جاتا ہے اور آپ بیٹے کو اٹھاتے ہیں نماز صبح کے لیے، پھر کیا قیامت گزرتی ہے گھر میں؟ اس وقت اگر بیٹا آپ کو سنا دے بابا لا اکراہ فی الدین، جواب صحیح ہے؟ درست ہے یہ جواب؟ یا بیٹا نعوذ باللہ مکروہات میں مبتلا ہو جائے، محرمات میں مبتلا ہو جائے، اور کوئی باپ محرمات سے روکے، سختی کرے، غصہ کرے، زد و کوب کرے، بیٹا کہے بابا لا اکراہ فی الدین، یہ درست ہے اس کا اطلاق؟ خود اسی لا اکراہ فی الدین یعنی کس مرحلے میں؟ اس لیے کہ قد تبین الرشد من الغی، نیکی کی راہ واضح ہے، برائی کی راہ واضح ہے، جبر اور اکراہ کس بات کا ہے؟ کیا فطرتاً تم برائی اختیار کرنا چاہتے ہو؟ نہیں، فطرتاً تمہیں اچھائی پسند ہے، نیکی پسند ہے، رشد کی راہ پسند ہے، اس لیے اکراہ نہیں ہے. اور اس سے آگے بڑھ کر فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، تو پھر جو طاغوت کا انکار کرے. یہ طاغوت کا انکار کرنا کوئی معمولی کام ہے؟ باطل، سرکش، حکمرانوں کی حکمرانی سے سرتابی کرنا، یہ کوئی معمولی کام ہے؟ جہاد ہے یا نہیں؟ میدان جنگ میں جانا معمولی کام ہے؟ جان ہتھیلی پہ رکھ کے یا سر ہتھیلی پہ رکھ کر اللہ کی راہ میں جنگ کرنا کوئی معمولی کام ہے؟ یہاں ان ملکوں میں 20 گھنٹے کا روزہ رکھنا کوئی معمولی کام ہے؟ ان سب میں کہیں نہ کہیں اکراہ محسوس ہوتا ہے. آپ لا اکراہ فی الدین کہہ کر آزاد نہیں ہو سکتے. اسی طرح مومنین سے محبت کرنا، وہ مومن جو مومن ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ مومن ہے، آپ سے ذاتی دشمنی ہے اسے یا آپ کو اس سے ذاتی اختلاف ہے، مگر وہ مومن ہے، اس سے محبت کرنے میں اکراہ محسوس ہوتا ہے. توجہ ہے؟ اسی طرح کوئی شخص آپ کا ذاتی طور پر دوست ہے مگر خدا اور رسول کا دشمن ہے، اس سے رشتہ توڑنے میں اکراہ محسوس ہوتا ہے. توجہ ہے؟ واضح ہے؟ زندگی، ایک شخص ہے مومن ہے، آپ جانتے ہیں یقین سے، آپ قرآن آپ کے ہاتھ پہ رکھ دیتا ہے کہ آپ اس کو مومن سمجھتے ہیں؟ نہیں. ہاں جی ہاں سمجھتا ہوں. متقی ہے؟ جی متقی ہے. پھر آپ اسے کیوں نہیں ملنا چاہتے؟ میرے اس کے ذاتی اختلافات ہیں. بھائی خدا کی خاطر اس اختلاف کو مٹا دو نا، محبت کرو، مودت کرو، فی اللہ، اللہ کی خاطر. اب یہ جبر طبیعت پہ کرنا ہے، یہاں لا اکراہ نہیں چلے گا. کوئی شخص ہے آپ کی ذاتی دوستی ہے مگر دشمن ہے وہ جناب زہرا کا، فرض کیجئے میں اس وقت مملکت سعودی عربیہ میں جاؤں اور میری میزبانی وہ شخص کرے، ہے ابھی یوٹیوب پر موجود ہے تقریر ایک وہابی عالم کی، کہ جس نے کہا کہ اگر ہم ہوتے کربلا میں تو کیا کرتے، جو کام شبر نے کیا وہی ہم کرتے، اس لیے کہ ہمارا دین یہ کہتا ہے، ہمارا دین یہ کہتا ہے، ہمارا مذہب یہ کہتا ہے، ہمارے اصول مذہب کے مطابق حسین صحیح قتل ہوئے. یوٹیوب پہ موجود ہے. آپ کا اس کے ساتھ کیا رویہ ہوگا؟ آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا ہے، وہ آپ کو کہہ رہا ہے تشریف لائیے، آئیے، ہم آپ کو زر و جواہر عطا کریں گے، آپ کو ریال دیں گے، آپ کو سب کچھ، ساری دنیا کی آسائش دیں گے، آپ سے کیا ہماری دشمنی، آپ ہمارے مذہب پہ آ جائیے، آپ قبول کر لیجئے. مگر وہ تقریر یہ کر رہا ہے کہ اگر ہم کربلا میں ہوتے تو شمر و سنان ابن انس نے کیا کیا، خولی نے کیا کیا، کچھ نہیں کیا، انہوں نے اپنا واجب ادا کیا، اگر ہم ہوتے تو ہم بھی واجب ادا کرتے. آپ کی دوستی ہے یہاں پر، مگر بخاطر خدا، بخاطر رسول، بخاطر اہل بیت، آپ کو اس شخص سے نفرت کرنی ہے. یہاں لا اکراہ فی الدین کا اطلاق نہیں ہوگا، اس لیے کہ آگے آیت بڑھ کے کہتی ہے فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو طاغوت کا انکار کرے، وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لائے. یہ ہے دین، صرف لا اکراہ فی الدین اتنا سا ٹکڑا سامنے آیا اور باقی پوری آیت سامنے نہیں آئی. اس کی ایک اور مثال عبرت ناک مثال میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک صلوات پڑھ دیجیے.
اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد.
ابھی میں کچھ دنوں قبل ہندوستان میں تھا, ایک سفر پہ گیا مجلس پڑھنے کے لیے. ساتھ میں میرے ایک اور صاحب تھے عبرت ناک, جو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ خود ماشاءاللہ ذاکری فرماتے ہیں, اور راستے میں مجھ سے کہنے لگے, اتفاق سے ایک ہی سواری میں تھے, کہ مولانا واقعی یہ بتائیے کہ قرآن مجید میں نماز پڑھنے والوں کے لیے تو ویل کا ذکر ہے, نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے کہاں ویل کا ذکر ہے؟ ویل للمصلین, نماز پڑھنے والوں کے لیے ویل. مجھے سکتا سا ہو گیا. نہیں, کس قدر یہ وہ باتیں ہیں جو کہتے ہوئے شرم آتی. اسی آیت کو آپ غور فرمائیں, ویل للمصلین, کن مصلین کے لیے ویل ہے؟ الذین ہم فی صلاتہم ساہون, جو نماز کو سبک گردانتے ہیں, ٹال مٹول کے نماز پڑھتے ہیں, ان کے لیے جب ویل ہے تو جو نماز ترک ہی کر دے گا اس کے لیے کیا ہوگا؟ اسے کہتے ہیں قیاس بالاولویہ. یہ ایک ہی قسم ہے قیاس کی جو فقہ جعفری میں ہے. اسے کہتے ہیں قیاس بالاولویہ. میں دوسری مثال عرض کر دوں ذرا سا گفتگو, چونکہ یہ بھی ایک سوال تھا اہم جو ڈاک کے ذریعے سے میرے مجھ تک آیا تھا, اور وہ اس کا صرف ایک جز ایڈریس کر پا رہا ہوں اس وقت, وہ بھی کاملاً نہیں. اگر کوئی کہے کہ قرآن مجید میں کہیں کہ ایسے ہیں بد نصیب جو نعوذ باللہ ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں, ایسے بھی ہیں جو ماں باپ کے اوپر ہاتھ اٹھا دیتے ہیں, ہیں دنیا میں ہر طرح کے نمونے, ماں کے رخسار بھی تماچا مار دیتے ہیں, اس کے بعد ممبر پہ آ کے بیٹھ بھی جاتے ہیں, قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں, قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں, مسجدوں میں امامت بھی کرنا چاہتے ہیں, عوام میں بھی ہیں, خواص میں بھی ہیں. خواص کیا ہیں؟ یہ خواص کیا ہیں؟ خواص کا تو ڈھونگ ہو جاتا ہے. اب کوئی ایسا شخص آئے جس نے ماں یا باپ کے اوپر تماچا لگایا ہو, اور آپ کہیے کہ کیا کر کے آئے ہو, اور وہ قرآن لے کے کھڑا ہو جائے, بتائیے اس میں کہاں لکھا ہے کہ ماں کو مارنا حرام ہے؟ واقعی نہیں لکھا ہے, کہیں نہیں لکھا ہے. اس پورے قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے لٹرلی کہ ماں کے چہرے پر تماچا مارنا حرام ہے, کہیں نہیں لکھا ہے. باپ کے چہرے پر تماچا مارنا حرام ہے, کہیں نہیں لکھا ہے. ماں کو کھانا نہ دینا حرام ہے, کہیں نہیں لکھا ہے. باپ کو لباس نہ دینا حرام ہے, کہیں نہیں لکھا ہے. قرآن میں یہ لکھا ہے ماں باپ اگر تمہارے اوپر زیادتی بھی کریں تو تم اف بھی نہ کہو. جب اف کہنا حرام ہے تو اس سے زیادہ کوئی سخت لفظ کہنا کتنا بڑا گناہ ہوگا, سخت رویہ استعمال کرنا کتنا بڑا گناہ ہوگا, نعوذ باللہ ان کے اوپر ہاتھ اٹھانا کتنا بڑا گناہ ہوگا. اسے کہتے ہیں قیاس بالاولویہ. یہ ظاہر ہے قرآن ہے. یہ آیت کہ ویل للمصلین, بس اتنا ہی یاد رکھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یا لا تقربوا الصلاۃ, نماز کے قریب نہ جانا. سبحان اللہ, نماز کے قریب جانے سے قرآن میں منع کیا گیا, اعلان کر دیجئے. قرآن میں ہے یہ فقرہ کہ نماز کے قریب نہ جانا, یا جو نماز پڑھتے ہیں ان پہ ویل ہے, پھٹکار ہے یا جہنم ہے. یہ طرز استدلال ہو سکتا ہے؟ آگے یہی آیت کہتی ہے ویل ہے ان کے لیے جو نماز تو پڑھیں مگر نماز کو سبک گردان کے, نماز تو پڑھیں مگر ٹال مٹول کے ساتھ, پڑھ سکتے ہیں وقت پر اور نہیں پڑھ رہے ہیں, پڑھ لیں گے, ان کے لیے ویل ہے. تو جب پڑھنے والے نماز کو سبک سمجھ کر نماز پڑھنے والے کے لیے ویل ہے, تو جو نماز ترک ہی کر دے اس کے لیے کیا قیامت ہوگی؟
یہ ہے قیاس درست, یہ ہے قیاس بالاولویہ. واضح ہے؟ واضح ہے؟ جب ماں باپ کے لیے اف کہنا حرام ہے تو نعوذ باللہ, نعوذ باللہ ماں باپ کو زد و کوب کرنا کتنا بڑا گناہ ہوگا. یہ ہے درست استدلال. نہ کہ آپ استدلال اس طرح کریں کہ صاحب یہ تو لکھا ہی ہوا نہیں ہے. اسی طرح لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں ہے, مگر یہ ہے کہ طاغوت سے تمہیں رشتہ توڑنا ہوگا. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ, اور ایمان اللہ پر لانا ہوگا, تب عُرْوَةُ الْوُثْقَى, تب عُرْوَةُ الْوُثْقَى ہاتھ میں آگے. عُرْوَة کہتے ہیں رسی کو, معاف فرمائے گا, حبل اللہ المتین رسی ہے. عُرْوَة تو وہ پکڑنے کا ذریعہ ہوتا ہے کہ جو آپ پکڑتے ہیں. حبل اللہ المتین, حبل رسی, یہ رسی جو ہوتی ہے یہ عموماً دو سرے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے بٹے ہوئے ہوتے ہیں, ہے نا؟ یہ دو, ایک تولا ہے ایک تبرا. ممکن نہیں ہے کہ اللہ پر بھی ایمان رکھیں اور لات و منات و عزا پہ بھی ایمان رکھیں. ممکن نہیں ہے کہ محمد عربی پر بھی ایمان رکھیں اور مسیلمہ کذاب پر بھی ایمان رکھیں. ممکن نہیں ہے کہ علی کو بھی مولا مانے اور فلاں اور فلاں اور فلاں اور فلاں اور فلاں کو بھی امیر المؤمنین گردانے. ممکن نہیں ہے, ناممکن ہے. یہ لا اکراہ فی الدین کی ایسی ترکیب اور ایسا استدلال اختیار نہ کریں, ورنہ دین منہدم ہو جائے گا. دین منہدم ہو جائے گا, دین قائم نہیں رہے گا. بس وقت گزر گیا پورا, لیکن میں جس آیت کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا تھا, کم سے کم وہ آج بحث چھیڑ دوں تاکہ کل مکمل ہو. ایمان کے تقاضے آگے بڑھتے ہیں اور آزمائش کے سلسلے آگے بڑھتے ہیں, یہاں تک کہ یہ آیت آتی ہے جہاں کہا گیا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ, یہ دسویں آیت ہے. چونکہ اس میں ایک تعویلی نقطہ ایسا ہے جو رہ گیا تھا اور میں آگے بڑھ گیا, پھر پلٹ کے اس تک آ رہا ہوں. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ, اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر. فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ, تو اگر انہیں اللہ کی راہ میں اذیت دی جاتی ہے تو یہ اس اذیت کو, اس امتحان کو, اس آزمائش کو, اس ابتلا کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے عذاب الہی نازل ہو گیا. وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ, اور اگر تمہارے رب کی طرف سے نصرت آ جائے, لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ, تو یہ کہیں گے کہ ہم تو تمہارے ہی ساتھ تھے, ہم تو آپ ہی کے ساتھ تھے. توجہ ہے یہاں پہ نصر سے مراد کیا ہے. وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ, اعلان کر دیا ہم اللہ پر ایمان لائے ہوئے ہیں, سب اللہ پہ ایمان لائے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ تمام مناروں سے اذانیں ہو رہی ہیں اور سب اللہ پہ ایمان لائے ہوئے ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی گویا ایمان لائے ہوئے ہیں, اور اہل بیت اطہار سے بھی گویا سبھی کو محبت ہے. لیکن دنیا کی خاطر ذرا سی بھی آزمائش میں اترنے کے لیے تیار نہیں ہے. مگر رویہ ایسا ہے کہ جب نصرت خدا آ جائے گی, یہ کس کے حق میں آئے گی؟ انڈرسٹوڈ ہے کہ صاحبان ایمان کے حق میں آئے گی. جب نصرت خدا آئے گی تو پھر یہ ان مومنین سے کہیں گے ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں, یہ کون سی نصرت ہے؟ توجہ ہے. وہ تفسیریں جو معصومین سے مروی ہیں اور وہ علماء جو سینہ بسینہ اور دہن بدہن انفاس قدسیہ معصوم سے روایت کرتے چلے آ رہے ہیں, وہ علماء کہتے ہیں خصوصیت کے ساتھ, مفسر عظیم الشان جناب علی ابن ابراہیم قمی, تفسیر قمی ایک مشہور کتاب ہے, علی ابن ابراہیم بہت جلیل القدر محدث اور فقیہ اور مفسر ہیں, بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ تفسیر قمی میں صاحب تفسیر قمی نے کسی غیر ثقہ سے کبھی روایت ہی نہیں کی, خود علی ابن ابراہیم نے کبھی کسی غیر ثقہ سے روایت نہیں کی. وقت گزر رہا ہے مگر میں ایک مثال دے دوں, یہ سب مثالیں میں دیتا ہوں تقریب ذہن کے لیے. کہا جاتا ہے کہ حضرت میر تقی میر بہت تنک مزاج تھے, مغرور تھے, نخوت تھی, کسی سے بات تک نہیں کرتے تھے, اور خاص طور سے راستے میں اگر کوئی مل جائے اور بات کرنا چاہے تو خاموش بیٹھے رہتے تھے, اور جب کوئی بہت بات کرنا چاہتا تھا تو کہتے تھے بھائی تم خاموش رہو, میں تم سے بات کروں گا تو میری زبان بگڑ جائے گی, یعنی محاورے ضرب الامثال جس پہ انہیں ناز تھا. خیر یہ ایک مثال ہوئی. علماء جب خاموش رہتے ہیں اور گفتگو نہیں کرتے یا ہر ایک سے نہیں ملنا چاہتے, ہر ایک کی بات سننا نہیں چاہتے, ہر ایک سے گفتگو نقل نہیں کرنا چاہتے, وہاں ایک احتیاط یہ بھی ہوتی ہے کہ کہیں بلا سبب ہم غیبت میں مبتلا نہ ہو جائیں. اور جب روایت کا مرحلہ ہو تو یہ ہوتا ہے کہ کسی غیر فقہ سے روایت نہ کریں. اگر میر کو یہ حق ہے کہ وہ غیر اہل زبان سے گفتگو نہ کریں, تو ایک فقیہ و مجتہد کو یہ حق ہے کہ غیر ثقہ سے روایت نہ کرے. جو ہمارے نزدیک ثقہ نہیں ہے ہم اس سے روایت قبول ہی نہیں کرتے, سنتے ہی نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. اب آپ کہیے کہ صاحب آپ یہ کیا کر رہے ہیں, لا اکراہ فی الدین, ہمارے پاس آل محمد کا سلسلہ موجود ہے, ہم آل کے بغیر کسی سے سنتے ہی نہیں, ضرورت نہیں ہے, بے نیاز ہیں ہم, گدا گری کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, در بدری کی ٹھوکر وہ کھائے جس کے پاس ایک در موجود نہ ہو. در آل محمد سلامت رہے اور آج بھی سلامت ہے, آج بھی سلامت ہے. یہ جناب علی ابن ابراہیم قمی صاحب تفسیر فقیہ محدث مفسر یہ فرماتے ہیں یا نصر من اللہ سے مراد کوئی اور نصرت نہیں ہے, یہ وجود مقدس و مبارک حضرت قائم آل محمد عجل اللہ تعالی. اب ظاہر ہے عام تفسیروں میں یہ مطلب آپ کو نہیں ملے گا, مگر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں پر نصرت سے مراد وہ نصرت حق جو شامل حال مؤمنین ہونے والی ہے. اس لیے دنیا کے مصائب سے, دنیا کے ابتلاءات سے, دنیا کی آزمائشوں سے ہمت نہ ہاریں, گھبرائیں نہیں. حضرت قائم آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی آمد یقینی ہے, وعدہ حق ہے, وعدہ الہی ہے, وعدہ محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں ویسے ویسے حضرت کا ظہور نزدیک ہو رہا ہے, دنیا کے حالات بھی اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ حضرت کا ظہور نزدیک سے نزدیک تر ہے. انشاءاللہ پروردگار ہم کو ان کے ناصرین میں شمار فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
برحمتك يا ارحم